نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. ناظرین اور سامعین، آج کی اس نشست کا آغاز ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب محترم ضیاء الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، وہ قرآن حکیم فرقان مجید سے تلاوت کتاب فرماتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم.
قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علی نبینا الکریم کے لیے محترم حیات سلطان سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ یہ عقیدت پیش فرمائیں.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے تیبہ دیکھا، وہ آنکھیں بے تاب ہیں پھر، جن آنکھوں سے تیبہ دیکھا، وہ آنکھیں بے تاب ہیں پھر، ان آنکھوں میں ایک تقاضا، ان آنکھوں میں ایک تقاضا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
ناظرین، آج کی نشست میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سورہ اعراف کی آیہ کریمہ نمبر 31 پر گفتگو کروں گا، اصل میں انگلینڈ سے عبد الباسط صاحب نے خواہش کی تھی کہ میں قرآن حکیم فرقان مجید کی اس آیہ کریمہ پر گفتگو کروں. اللہ رب العالمین نے سورہ آراف کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله مولانا العظیم. آج کے دن ان دو آیات بینات کی تشریح کے لیے میں نے مدد حاصل کرنے کے لیے علامہ فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی تفسیر مفاتیح الغیب, جو تفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے, اپنے سامنے رکھی ہے. ارشاد باری یہ ہے کہ اے اولاد آدم, خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر مسجد کے لیے تم اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو, بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دو آیتوں سے پہلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالی نے انصاف کا حکم دیا, عدل کا حکم دیا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بقول آسمان اور زمین قائم ہی عدل اور عدالت سے ہیں. اسلام جن تعلیمات پر زور دیتا ہے ان میں انصاف اور عدل کا قیام ہے. ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اصلاح کے لیے جو تعلیم دی وہ ان چیزوں کے عواقب سے باخبر کرنا تھا جو انسان کو انصاف سے دور کر دیتی ہیں, اور قیام عدل اور قیام انصاف میں وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. علامہ رازی فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو انسان کو بھٹکاتی ہے وہ تجمل میں حد سے بڑھ جانا ہے. تجمل سے مراد اچھا رہنا, اچھا پہننا, اچھی سکونت, اچھی سواری. انسان اپنی زندگی کو جس وقت آراستہ کرنا چاہتا ہے تو تجمل میں، آرائش زندگی میں ضروری ہے کہ اعتدال برتے. اگر افراد تفریط ہوگی تو صرف منہاج اعتدال ہی ڈسٹرب نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا مقبول اور انسانوں کی اصلاح کے لیے دیا گیا کامل دین ہے، اس پر عمل سے بھی انسان برگشتہ ہو جائے گا. دوسری چیز ہے معقولات، کھانے کی چیزوں میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر اچھی چیز کھائے. اگر وہ اس ضمن میں پیچھے رہے گا تو وہ تندرستی کی نعمت پانے سے محروم ہو جائے گا، اور اگر حد سے آگے بڑھا جائے گا تو اعتدال کے نظام کے فنا ہونے سے، اگر وہ کوئی حد قائم نہیں کرے گا تو جائز اور ناجائز کی وہ حدود بھی پیمال کر دے گا. اسی طرح پینا ہے، کھانا پینا اور آرائش زندگی. راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں انصاف کا حکم دیا تھا، یہاں گویا اولاد آدم کو تنبیہ کر دی کہ وہ کھانے اور پینے میں اور زینت حیات میں اس معیار کو پائیں جس معیار پر قائم رہ کر انسان انسان مرتدہ یا خوبصورت انسان بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم، یہاں زینت کے اپنانے کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ولا تصرفوا کو جوڑ کر پڑھیں کہ زینت کا تو حکم اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، وہ حد یہ ہے کہ ولا تصرفوا، اس میں اسراف نہ ہو، اس میں زیادتی نہ ہو. بات قدرے سہل ہو جائے گی اور آسان ہو جائے گی، اور قرآن حکیم کو سمجھنا انسان کے لیے ممکن حد تک ثمربار ہو جائے گا. اگر شان نزول کی روایات کو قاری قرآن اپنے سامنے رکھ لے، مثلا مسلم شریف کی ایک روایت ہے اور مسلم کے علاوہ بذات خود فخر رازی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، علامہ ماوردی نے نقل کیا ہے، علامہ آلوسی نے حوالہ دیا ہے، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں اسے چھیڑا ہے، ابن عاشور نے اس پر کھل کر بات کی ہے کہ جاہلی معاشرہ کے اندر جب رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جہاں اور بہت سارے امراض اور بیماریوں کا شکار تھے اس زمانے کے لوگ، اور اخلاقی لحاظ سے ان کا دیوالیہ ہو گیا تھا، ان کی سوچیں زنگ آلود تھیں، سینکڑوں سال گزر گئے تھے، انہوں نے کسی روحانی مسیحا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور کوئی محسن انسانیت کا ان کے دروازوں پر دستک دے کر ان کی تقدیر جگانے کے لیے نہیں آیا تھا. اس دور کی بات ہے کہ یہ لوگ کعبے کا جب طواف کرتے تو مرد اور عورتیں ننگے طواف کرتی. یہ بھی پڑھا کہ وہ ننگے ہو کر اکٹھا طواف کرتے، اور ایک آدھ روایت میں یہ بھی پڑھا، بلکہ رازی نے بذات خود لکھا کہ اتنی تقسیم ضرور تھی کہ رات اور دن، یعنی مرد اور عورتیں ایک طبقہ رات کو اور دوسرا دن کو طواف کرتا، لیکن وہ کپڑے اتار کر ننگے ہو کر وہ طواف کرتے کعبہ شریف کا، لباس نہ پہنتے. میں یہ بھی بتاتا چلوں، اور یہ بات قابل غور ہے سننے کے لیے، کہ سب لوگ کپڑے اتار کر کعبہ کا طواف کرتے، لیکن حضور کا خاندان نہیں اتارتا تھا. بلکہ جتنی تفاسیر میری نظر سے گزری، اس وقت جو قریش تھے ان کو حمص کہا جاتا تھا، بلکہ مشعر الحرام کا جہاں ذکر قرآن حکیم نے کیا وہاں یہ بھی ہے کہ باقی لوگ عرفات جاتے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن یہ قبیلہ مزدلفہ ہی سے واپس مکہ کی طرف یا منا کی طرف لوٹ آتا تھا. تو ان کے رہنے سہنے کا اور زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ تھا، باوجود اس کے کہ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی تعلیمات کے چراغ عموماً بجھ گئے تھے، لیکن ان کی تعلیمات کا اثر اس خاندان میں باقی تھا. مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام غار حرا سے نیچے اترے، بخاری کی حدیث ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ کو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زم میں لونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو وہ جو اشتیاق یا اضطراب کی کیفیت تھی رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر، اسے دیکھ کر خدیجۃ الکبریٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی عزت سے دور نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو غموں میں الجھے ہوئے لوگوں کے مونس ہیں، غم خوار ہیں، آپ لوگوں کا ہاتھ بٹانے والے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کو ماننے کا تصور موجود تھا، اسی لیے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو عزت سے دور نہیں کرے گا. بلکہ میں یہ کہوں کہ جناب ابو طالب نے جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کا خطبہ نکاح دیا تھا، تو آپ نے تو یہی خطبہ پڑھا تھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من دید ابراہیم وسلالۃ اسماعیل، اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں اور اسماعیل کی نسل میں پیدا کیا. تو انہوں نے بھی اللہ کا ذکر کیا. واپس آئیے کہ میں نے کہا بہت ساری تعلیمات کے چراغ بجھ گئے تھے لیکن قریشیوں نے کچھ نہ کچھ باتیں اپنے بزرگوں کی سنبھال کے رکھی ہوئی تھیں کہ باقی سب ننگے طواف کرتے تھے لیکن قریش ننگا طواف نہیں کرتے تھے, وہ کپڑے پہن کے طواف کرتے تھے, چھیڑ چھاڑ کرنے کے جو عادی مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں نسلی تفاخر تھا اور یہ نسب کی محبت میں اتنے آگے نکلے ہوئے تھے کہ یہ وہ کام نہیں کرتے تھے جو عام لوگ کرتے تھے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اچھا کام بن خیص و نفس تو اچھا ہی ہوتا ہے, اس کو جس زمانے میں کیا جائے کوئی بھی کرے. اگر سارے کپڑے اتار دیتے تھے جو کپڑے نہیں اتارتے تھے, بہرحال ان کا بدن تو ڈانپا ہوتا تھا, ان کا بدن تو ڈانکا ہوا ہوتا تھا. چلیے اس قصہ کو میں یہاں رہنے دوں کہ جو عامۃ الناس تھے ان کی عادت تھی کہ وہ جس وقت کعبے کا طواف کرتے تو ننگے ہو کر طواف کرتے, اور اچھی بات یہ کہ وہ اس کو اچھا بھی جانتے, وہ اس کو پسند بھی کرتے, وہ اس کو نیکی بھی تصور کرتے, وہ اس سے تفاعل خیر بھی لیتے, اچھی فعال وہ تصور کرتے تھے. دوسرا میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جو لوگ کپڑے پہنتے بھی وہ جان بوجھ کر بالقصد میلے کپڑے پہن کر آتے, اور کعبہ کا طواف جو ہے وہ میلے کپڑے پہن کر, مٹی سے آلودہ کپڑے پہن کر, غبار میں اٹے ہوئے کپڑے پہن کر وہ کعبۃ اللہ کا, بیت اللہ العتیق کا طواف کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بحثت ہوئی تو آپ نے ہر اس رسم کو مٹایا, بلکہ جہالت کی جتنی رسوم تھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالی. ایک تازہ معاشرہ شریعت اسلام کی روشنی میں رسول اللہ علیہ السلام نے بپا کیا جس میں کتاب اللہ کی تعلیمات سورج سے زیادہ روشن تھیں, اور رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ جلملاتے نقوش تھے جنہیں دیکھ کر مسلمان ہدایت اور ہدایت کی منزل پاتے تھے. تو جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے بہت ساری رسموں کو مٹایا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد آدم کو یہ سبق بھی دیا کہ نہ تو یہ ہے کہ تم براہنہ ہو جاؤ اور نہ یہ ہے کہ تم زینت کو برا جانو اور حرام سمجھو اور کپڑے ہی نہ پہنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ایک اعتدال کا نظام دیا جس میں زینت تھی لیکن اس میں اسراف نہیں تھا, اس میں زیادتی نہیں تھی, اس میں فضول خرچی نہیں تھی, لیکن زینت تھی. اور ایسے بھی نہیں کہ کسی کو یہ اجازت دی جاتی کہ وہ مٹی اور گند اور میل اور کچیل میں اٹا ہوا لباس پہنے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے طہارت کو اور صفائی کو نصف ایمان اور نصف دین قرار دیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اور آپ کے دین میں کب یہ چیز گوارا ہو سکتی تھی؟ تو تربیت نفوس کی گئی, تزکیہ نفس کیا گیا کہ اے اولاد آدم اپنی زینت کو لے لو. عند کل مسجد, ہر مسجد عبادت گاہ اور روحانی آماج گاہ میں جس وقت جاؤ تو تم زینت اور آرائش کو بھولو نا. اب زینتوں کی تین قسمیں ہیں جن کی طرف میں توجہ چاہوں گا. پہلی زینت ہے جس کا تعلق بدن سے ہے, اچھا کپڑا پہننا, خوشبو لگانا اور غلاظت سے اپنے آپ کو بچانا, صاف ستھرا ہونا. کوئی چیز اگر دوسروں کی نفرت کا سبب بنتی ہے تو اس سے بچنا, اور باوقار لباس استعمال کرنا جس سے نہ بندہ برہنہ ہو, اور ایسا لباس بھی نہ ہونا جس سے انسان جوکر نظر آئے, مذاق کرنے والا محسوس ہو. تو یہ زینت ہے جو بدن کے ساتھ اور جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. دوسری زینت کی قسمیں ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے, روحانی اقدار کے ساتھ ہے. مثلا صفات انسانی ہیں. صفات انسانی یہ ہیں کہ انسان میں یہ بات ہونا کہ وہ کسی کو دکھ نہ دے, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے. پرٹیکولرلی جس وقت آپ مسجد میں جاتے ہیں, اگر آپ کا اندر احساس سے محروم ہو گیا ہے, آپ کی تربیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو دکھ نہ دیں, تو آپ تو دھکم پیل کریں گے, آپ کا آنا جانا جو ہے وہ دھما چوکڑی مچا دے گا. کسی کو دھکا دینا, کسی کو کندھا مارنا, جیسے کہ بعض اوقات طواف میں مختلف صورتیں دکھائی دیتی ہیں. لیکن اگر آپ اندر آپ کا تیار ہوگا, صفات انسانی اپنے اندر لے آئے گا, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے کسی اقدام اور قدم سے دوسرے کو دکھ تو نہیں پہنچتا, کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی. اور پھر آپ یہ بھی کہ میں اس طرح مسجد یا روحانی آماجگاہ میں جاؤں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے, نہ کہ میرے وجود سے یا میرے کسی اقدام سے دوسروں کو دکھ یا تکلیف پہنچے. تقوی ہے, ملکات نفسی ہیں انسان کے اندر, سخی ہونا, کریم ہونا, انسان کا کھلی طبیعت کا ہونا, طبیعت میں گھٹن نہ ہونا, اور طبیعت میں جمالیاتی حص کا بیدار ہونا, اور دوسروں پر تنقید نہ کرنا, کرٹیسائز کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, اپنے مطلب, اپنے مقصد, اپنے مناج زندگی پر نظر رکھنا, عبادت میں یکسوئی پیدا کرنا, یہ ساری روحانی زینت کی قسمیں. انٹینشن صحیح ہونا, نیت صحیح ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس زینت سے تعلق رکھتی ہیں جو روحانی اقدار اور اسپرچل ازم کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں. تو یہاں یہ جو کہا گیا ہے کہ خضوع زینتکم عند کل مسجد, تو اس میں جسمانی زینت بھی مراد ہے اور اس میں روحانی زینت بھی مراد ہے. ناظرین, ایک تیسری روایت بھی میں نے بعض تفاسیر میں پڑھی کہ یہاں زینت سے مراد کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ راہبری, صحیح راہبر کا انتخاب اور صحیح پیشوا کا انتخاب, یہ بھی اس میں آتا ہے خضوع زینتکم. ایک علم نفسیات کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر چار قسم کے احساسات رکھے ہیں. بیسیکلی انسان کامل اس وقت ہوتا ہے جس وقت اس کے اندر یہ چاروں احساسات بیدار ہوتے ہیں. پہلا احساس ہے حس زیبائی ہے. کوئی بھی انسان ہو, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک حد تک جانوروں کے اندر بھی یہ حس پائی جاتی ہے, وجدان میں یہ چیز پائی جاتی ہے. کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری جس وقت بیٹھتی ہے کسی جگہ تو وہ اپنے کھروں کے ساتھ اس جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے, پھر صاف کر کے پھر بیٹھتی ہے. آپ نے کبھی بلی کا مشاہدہ کیا ہو تو وہ صبح کے وقت وہ اپنے پنجوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو صاف کرتی ہے. وہ رتوبات جو آنکھوں وغیرہ میں لگے ہوتے ہیں یہ بلی اپنے پنجے سے ان کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ آشیانے دیکھیں مختلف پرندوں کے, یہاں تک کہ چڑیا ہے جس وقت وہ چاند تنکوں کو جوڑ کر وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے تو اس میں آپ کو اتنی نفاست نظر آئے گی کہ اندر کی طرف جہاں وہ بیٹھتی ہے انڈے دیتی ہے آدھے کہ کوئی تنکا باہر نہیں نکلے گا جو اس کو چبھ کر یا اس کے بچوں کو زخمی کر دے. تو گویا یہ جو زیبائش ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وجدان میں حیوانات کے اندر بھی کہ کسی حد تک یہ چیز رکھی ہے. سانپ کے بارے میں کہوں گا زہریلا جانور ہے, جن علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو یہ سانپ زمین کے اندر, اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اندر گھس جاتا ہے اور تین ماہ چار ماہ پانچ ماہ چھ ماہ جتنی سردی ہوتی ہے یہ زمین کے اندر سو جاتا ہے, فطرت اس کو سلا دیتی ہے. لیکن اگر آپ زمین کھود کر کے وہ گھر جہاں سانپ سوتے ہیں ان کا مشاہدہ کریں تو ان میں کوئی چٹیل جگہ نہیں ہوگی, کوئی نوک دار چٹان نہیں ہوگی, خالص مٹی کے گھر کے اندر یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر کے یہ سو جاتا ہے. تو یہ اہتمام سارا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس نے زندگی دی ہے اس نے زندگی گزارنے کا شعور بھی ساتھ عطا کیا ہے. تو زندگی کی یہ کوالیفیکیشن ہے کہ جس وجود میں اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے اس میں زیبائش ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی کرامتوں کی حکایت بیان کی ہے کہ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب اللہ سبحانہ نے انسان کو اتنا نوازا ہے تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں حس زیبائی اس کے اندر نہ ہو. دراصل اس حس کو ایک خاص حد میں رکھنا یہ انسانی زندگی کی خوبصورتی ہے. تو اس میں جو زینت کا سبق دیا گیا ہے, اب اگلا ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اس کی وہ حد کیا ہے, تو جواب یہ ہے اطیع الرسول. اللہ تعالیٰ نے جو معیار بنایا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بنائی ہے, تو بات بیچ میں رہ نہ جائے. تو دوسری حس کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی روح میں رکھی ہے؟ وہ ہے حس احسانی. عام زبان میں فلسفہ سے ہٹ کر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان نیکی کو پسند کرتا وہ بہت کچھ ہے, بھٹکتا ہے تو شیطان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے. لیکن جس وقت وہ روشنی دیتا ہے تو وہ رشک قمر اور رشک آفتاب و مہتاب وہ بن جاتا ہے, لیکن بھٹکتا بھی ہے. لیکن اس کی نیچر میں اچھائی کے ساتھ محبت رکھی ہے, اگر وہ نہ ہوتی تو جولانگا حیات میں اس کا زندہ رہنا کتنا دشوار ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حص کو بیدار رکھنے کے لیے انبیاء بھیجے، اور خصوصاً اشرف مرسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھیجی. تو میں کہوں گا کہ زیبائش کا تعلق اندر والے انسان کی پالش کے ساتھ بھی ہے اور باہر والے انسان کو بھی پالش کرنے سے ہے. تو اندر اگر نیکی کے خانے سارے فنا ہو گئے ہیں تو انسانی وجود کے اندر ایسا خانہ بھی ہونا چاہیے کہ جس کے اندر نیکی پرورش پائے، بر اور احسان پرورش پائے. اور جس وقت یہ بات کسی انسان میں پیدا ہوگی تو عام انسان نہیں رہے گا، وہ دراصل اس عظمت اور مامی عظمت کو چھوئے گا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقدر کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان خود اپنی حسن تقدیر کے دروازے اپنے لیے بند کر بیٹھتا ہے. تیسری چیز ہے حصے دانائی. انسان وہ ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، دانائی دی ہے، بہت نکما ترین انسان بھی ہو تو اس کے اندر پھر بھی تھنکنگ پار ہوگی، وہ بہت ضرور سوچے گا. اس لیے کہ جھولا گا حیات میں اس کو کروڑوں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اپنی شادی سے لے کر بزرگوں کے جنازہ اٹھانے تک، اپنے بچوں کے پیدا ہونے سے لے کر ان کی تعلیم و تربیت تک، ان کو مشکلات اور اضطرابات زندگی سے بچانے کے لیے سہولتوں اور آسائشوں کے حصول تک. ایک انسان چھوٹا سا انسان بھی ہو تو اس کو ہزاروں کروڑوں نہ صحیح تو ہزاروں فیصلے تو اس کو کرنے پڑتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیٹری نہ رکھی ہوتی دانائی کی تو کتنا مشکل ہوتا. اندر کی جو روشنی ہے وہ اللہ نے دانائی دے کر انسان کی کمی پوری کی، اور باہر سے روشنی لینے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، اور خصوصاً ختمت نبوت کا تاج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر ناز پر رکھ دیا. اور چوتھی چیز ہے حصے رہنمائی، کہ انسان جو ہے وہ گائیڈ طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو چیز میں نہیں جانتا مجھے کوئی بتائے، میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے ساحل مراد تک پہنچائے. یہ انسان کی نیچر اگر پڑھنا چاہیں تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ آواز فطرت ہے، وہ صدا فطرت ہے، وہ دعائے فطرت ہے کہ انسان کو سکھایا گیا کہ ماں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ انعام یافتہ لوگوں کے لیے تجسس اور آرزو یہ انسان کی چاہت ہے. تو یہاں میں کہوں گا خزو زینتکم میں بدنی آرائش بھی مراد ہے، اس میں روحانی زینت بھی مراد ہے، اور اپنی زندگی کے لیے کوئی گائیڈ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کائنات کے رہبر و رہنما ہیں، لیکن حضور نے ایک ایسا نظام دیا ہے کہ ہر چھوٹا شخص بڑے شخص کی شفقت کے سائے میں آئے تاکہ وہ اس کو پالے، جس طرح باپ اور ماں اپنے بچے کو پالتے ہیں اس طرح اسپرچل گائیڈز جو ہوتے ہیں ان کا نام آپ اسپرچل گائیڈ رکھ لیں، ان کا نام پیر رکھ لیں، ان کا نام شیخ رکھ لیں، ان کا نام استاد رکھ لیں، جو بھی رکھیں. دراصل فطرت آواز مارتی ہے کہ اپنے لیے کوئی اچھا راہبر ڈھونڈ. تو مجھے اس مفسر کی بات بھلی لگی جس نے کہا کہ خصوص زینتکم میں راہبر اپنے کا انتخاب، اچھے پیشوا کا انتخاب، یہ بھی زینت ہے زندگی کی. گویا وہ آدمی جس کا کوئی راہبر نہیں اس کی زندگی گندی ہے، اور جس آدمی کو اچھا راہبر مل جائے اس کی زندگی سویٹ ہے، خوبصورت ہے. اگر اس کا تعلق عبادت سے ہو، جس کی بات ابھی میں نے نہیں کی، کل مسجد کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں، ابھی خضوع زینتکم پر میں رکا ہوا ہوں. تو اگر اس سے مراد ہو تو نماز میں بھی تو آپ رابر ڈھونڈتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی نماز کا امام ایسا ہے کہ جس کے کپڑے گندے ہیں، آپ کبھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے امام کا عقیدہ ہی گندا ہے تو آپ اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ یہ تو جناب شعور اور تربیت اور علم سے دوری نے ہمیں ایسے مفکرین دے دیے جن کے نزدیک صاف ستھرے انسان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. لیکن قرآن تو تربیت کرتا ہے کہ جو تمہارا امام ہے وہ ظاہر میں بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ عقیدے اور اعتقاد میں بھی صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اگر قرآن کی زیر تربیت انسان یہ تین فیصلے اپنے لیے کر لے کہ میں نے صاف ستھرا رہنا ہے، میں نے اپنی روحانیت کو بنانا ہے، اپنی زندگی ستھری کرنی ہے، اور پھر یہ کہ میں نے اپنا راہبر ٹھیک منتخب کرنا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی کبھی آپ کو بے چین نہیں کرے گی، لائف آپ کے لیے کبھی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرے گی. کتنا خوبصورت حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہاں عند کل مسجد میں مفسرین نے ایک معنی تو یہ لیا کہ جب تم مسجد میں جاؤ یا عبادت کے لیے عید ہو یا جمعہ کا اجتماع ہو تو صاف ستھرے ہو کے جاؤ. یا میں صرف اتنا کہوں گا کہ خوشبو لگانا، عطر لگانا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنے لگا. اگر کبھی آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو جائے تو اس اشکال کو رفع کیجئے. مثلا آپ حدیث پڑھیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے تو پسینے میں وہ خوشبو تھی جو دنیا کی کسی کافور اور کسی کستوری میں نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ حدیث پڑھیں کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کو خود خوشبو لگا دیتی تھی. جب آپ کا بدن مبارک تھا یہ خوشبو تو اس کو خوشبو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اصل میں ضرورت اس لیے تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ قائم کرنا تھا. ان کے وجود میں تو اللہ نے خوشبوئیں خود رکھ دی تھیں، لیکن جو ہمارے جیسے لوگ قیامت تک آنے تھے ہم تو اس عطیے سے محروم تھے، تو حضور علیہ السلام کا وجود خوشبو بھی تھا، لیکن آپ نے خارج سے خوشبو کا اہتمام بھی کیا تاکہ قیامت تک میرے جو غلام ہیں، مجھے ماننے والے، مجھے چاہنے والے ہیں، ان کا وجود گندا نہ ہونے پائے. پرٹیکولرلی جس وقت آپ نماز میں جا کر جمعہ کی یا عید کی کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو دائیں طرف بھی ہجوم عاشقاں ہوتا ہے اور دوسری طرف بھی بائیں طرف ہجوم عابداں ہوتا ہے، ساری عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایک بندے کے وجود سے اگر بدبو آئے تو باقیوں کی طبیعت پر کیا منفی اثر پڑنے لگ جائے گا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے مسجد کے ماحول کو مطہر کرنے کے لیے، صاف اور ستھرا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اور اللہ سبحانہ نے قرآن مجید میں اس ضابطہ کو اور کلیہ کو فار ایور بنا دیا کہ یہ تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، یہ پینڈنگ نہیں ہے، اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا. زینت تو اختیار کرنی ہوگی. بلکہ میں ایک اور حوالہ دوں گا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ جائیں. مولی، گنڈا، وہ چیزیں جو کھانے کے بعد ڈکاریں آئیں اور بدبو آئے منہ سے، تو حضور علیہ السلام نے یہ کھا کر مسجد جانے سے منع کیا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ مسلمانوں کے دل میں نفرت نہ پیدا ہو آپ کے لیے. دل دلوں سے جڑے رہیں، روحیں روحوں سے ملی رہیں، اور عبادت کا مقصد اللہ سے بھی ملنا ہے، اور جو عبادت کر رہے ہیں ان کا بام بھی شیر و شکر ہو جانا مقصود ہے شریعت کا. تو یہ تھی وجہ جناب کہ کہا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس سے مراد مسجد اگر ہو، اور اگر عبادت ہو جیسے آج ہے یا نماز ہے تو یہ بھی مفسرین کلام نے مانا لیا ہے. فرمایا کہ وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو. انہو لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، انہیں چاہتا نہیں ہے۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ جیسے زینت کے معاملے میں ضابطہ دے دیا اعتدال کا، اسی طرح کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی ضابطہ دے دیا۔ نہ تو یہ ہے کہ بالکل بھوکے رہو اور پرندے تمہارے سروں پر گھونسلے بنا لیں، یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت نہیں، طریقہ نہیں، اور نہ ہی ایسے ہے کہ بہت زیادہ کھانا اور اتنا زیادہ کھانا پینا کہ اس میں حلال اور حرام کی، جائز اور ناجائز کی حدود ہی پائمال ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں میں کہہ سکتا ہوں کہ کھانے اور پینے میں بھی اعتدال کیا ہے؟ اسوہ رسول ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری کھانے پینے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بیضا کی اطاعت کرو۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک مفسر نے اسی بات کی وضاحت کے لیے ہارون الرشید کے دور کا ایک واقعہ نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک عیسائی عالم ہارون الرشید کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ رطب و یابس ہر قسم کی چیز کتاب اللہ میں ہے، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ علم طب کی کوئی چیز آپ کے قرآن میں نہیں ہے، اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ہارون الرشید کی عادت تھی کہ وہ علماء کو طلب کرتا اور ایسے سوالوں کا جواب وہ دیتے، تو طلبی ہوئی، امام قاضی ابو یوسف تھے یا کوئی دوسرے عالم، ان سے اس نے کہا کہ کیا کوئی طب کی چیز بھی آپ کا قرآن میں ہے؟ تو ان نے کہا کہ ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا پوری کی پوری طب جو ہے اس آیہ کریمہ میں ہے، تم کہتے ہو کہ دین دو حصے ہیں، علم، ایک
علم الادیان، علم الابدان۔
تو ہماری تو پوری آیت نہیں، صرف آدھی آیت میں علم طب سارا بیان کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہاں بیان ہوا؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَقُلُوا وَشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں، وَلَا تُسْرِفُوا، پابندی اس پر ہے کہ دیکھو اسراف تو نہیں کر رہے ہو۔ تو اس عیسائی عالم نے جو اس پر تبصرہ کیا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ مَا تَرَكَ كِتَابُكُمْ وَلَا نَبِيُّكُمْ، تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے چھوڑی نہیں ہے کوئی چیز، لے جالی نوس شیئن، کہ جالی نوس بھی کوئی اس پر اضافہ کرتا، یعنی جو طب کی جان ہے وہ تو قرآن نے اور رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کر دی۔ شاید رسول اللہ علیہ السلام کے اس ارشاد کی طرف اشارہ تھا، قرآن کی تو یہ آیت، اور اشارہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہ المہدہ بیت الادوا، حضور نے فرمایا کہ انسان کا معدہ جو ہے وہ تو بیماریوں کا گھر ہے، اور اگر پرہیز انسان کو مل جائے تو راس کل دوا، تو یہ ہر دوا کا جو چوٹی کی چیز ہے وہ پرہیز کرنا ہے، گندی چیزوں سے، اوور فیڈنگ سے، زیادہ کھانے سے، یا بالکل بھوکا رہنے سے۔ تو اس میں بھی جو اعتدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا جناب اس آیہ کریمہ میں، وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ مسرفین. مزید اگر اس آیہ کریمہ پر معیار کی جستجو ہو تو میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع آپ کا اسوہ حسنہ کہ آپ کے لیل و نہار آپ پڑھیں، آپ کے شب و روز پڑھیں، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا دیکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ معیار آپ کے سامنے آ جائے گا. اگلی آیت میں تھوڑا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، یا اے کریمہ تھوڑی مزید تفصیل چاہتی ہے، لیکن ہم کسی اور موقع پر اس دوسری آیت کی تشریح کر دیں گے. ناظرین، چٹھی میرے دلبر کی میرے نام آئی. اب ہم آپ کے سوالات کے جواب کا سلسلہ قائم کرنے لگے ہیں، تو عزیز امزرغام ہمارے ساتھ ہیں، کوئی ای میل ہے انگریزی زبان میں وہ پڑھنے لگے ہیں.
السلام علیکم. مائی کوشچن از دیٹ واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف نادے علی؟ از اٹ پرمیسیبل فار سنیز ٹو ریسائٹ اٹ؟ اینڈ واٹ از اٹس سگنیفیکینس اینڈ فضیلت؟
ناظرین، عرض اس طرح ہے کہ بہت سارے الفاظ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے. مثلا میں عرض کروں گا کہ غوث لفظ ہے، بعض لوگوں کے نزدیک غوث کا معنی صرف ہوتا ہے فریاد سننے والا، کیونکہ ان کی لغت اور ان کی ڈکشنری میں ایک معنی محدود ہے، اور وہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کا علم ہوتا اور انہیں معلوم ہوتا کہ غوث کا معنی بارش بھی ہوتا ہے، غوث کا معنی فریاد رسی بھی ہوتا ہے، غوث کا معنی نوازش بھی ہوتا ہے، عطا کرنا بھی ہوتا ہے، تو متفاوت معنی. اسی طرح داتا لفظ ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ داتا اللہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسا لفظ منسوب کرنا جو قرآن میں یا رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں استعمال کیا پرہیز کرنی چاہیے. مثلا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کہتے ہیں، گاڈ کہنے سے ممکن ہے کسی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہو، لیکن گاڈ اللہ نے تو نہیں استعمال کیا، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں ہمارا داتا اللہ ہی ہے. تو اصل میں داتا کا معنی تو صرف دینا نہیں ہوتا، داتا کا معنی کسی سے لے کر کسی کو دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تو نہیں کہ کسی سے لے کر کے کسی کو دے، وہ تو اپنی ذات ہی میں دینے والی ہے. تو اسی طرح میں کہنا یہ چاہتا تھا، نادی علی ہے یا غوث لفظ ہے یا داتا لفظ ہے یا اس قسم کی ادیہ ہیں یا اس قسم کے جملے ہیں، خواص کے لیے جو ان کے معنی جانتے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، وہ اگر مخصوص ماحول میں مخصوص احتیاطوں کے ساتھ مخصوص آداب کے ساتھ اگر استعمال کر لیں تو ان کو فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے. لیکن کنفیوزنگ برینز جو ہوتے ہیں اور ایسی کمیونٹی جن میں کوئی لفظ جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے یا پھر پریچنگ کے مرحلے سے لوگوں کو گزارنا چاہیے. تشکیقات سے اجتناب بہتر ہے، لیکن ان لفظوں کی آڑ میں ہم کسی پر مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکیں گے.
قبلہ شاہ جی سیز دیٹ مینی پیپل انڈرسٹینڈ نیمز، فار ایگزامپل غوث، دے انڈرسٹینڈ دا مینز لسنر اور ہیلپر، دے انڈرسٹینڈ دس میننگ. ہاؤ they say that so because of this we cannot use it apart from anyone apart from Allah Azza wa Jal. However, it has many meanings. It can mean rain, it can mean thank you, it has multiple meanings. And words that have multiple meanings, it does not necessarily mean that it can only be used for Allah Azza wa Jal. It can be used in specific times for specific people or specific places. For example, data, people say data is Allah. However, we don't find the word data used for Allah in the Holy Quran. So we should really refrain from using such words for Allah Azza wa Jal that can be used elsewhere. For example, the word data, it means people take it to mean giver or someone who gives. However, its actual meaning is someone who takes and then gives. And so therefore to use such words for Allah Azza wa Jal, it's better to refrain from this. And those that have the right knowledge of such words can use words in specific meanings in specific places. And even though it's better to refrain from doubt, but for them this is correct and it is fine. We cannot use the word, we cannot say he's a mushrik or give up fatwa. Yes, there's another question. It's from Rafiq in Islamabad. It says, "Dear sir, I read your books and after a long time now I'm feeling very comfortable, as I was very much disappointed that there is not any person in Ahl Sunnat who writes for the Jamaat in a very soft manner. I really love to read your books and I want to meet you, I want to listen to your words live. How can I meet Qibla Shaji?"
Unhone to sirf meri books wagaira ke likhne par, unse istifada karne par tareefi jumle kahe hain. Main sirf dua karta hoon inke liye, apne liye bhi, Allah Taala mein sirat-e-mustaqim par اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور دین سمجھانے اور سمجھنے کی مزید توفیق دے.
The last email is a bit lengthy. Muhammad Imran from Lahore says, "Assalamu alaikum. I ask a question about network marketing. Qibla Shaji gave an example of business in the December 11, 2011 program and said what type of business I was asking about. So I thought to send an email to explain the type of business which I am asking for our proper guidance. Say a company offers a business for this. I need to be a member of the company by paying membership fee. And after being a member, sometimes called distributor, now what I have to do is to buy the company products at least the minimum limit they have set. And for the maximum, there is no purchasing limit. Secondly, I have to introduce other people to the company by advertising, marketing the company products, and they will go through the same procedure of being member. The people I am going to introduce are satisfied by the company products and willing to purchase. The company requires a minimum limit of people to be introduced by someone, and there is no maximum limit. Now I will get a percentage, say 1%, on the amount of purchasing products by the people I've introduced to the company, and also on the purchasing of those people introduced by the people I have introduced, and so on and so on. I will get the points on the purchasing of products of my team. On achieving different level of points, extra benefits are awarded, like trip to some places, bonus amount, a car. On achieving higher level profit shares in company profit, higher destinations, rankings, etc. The company says that we are not advertising our products by any kind of media like print, electronic, etc. So save the money and distribute the saved money to the people which are advertising our products to other people. The people I have introduced will introduce others, and they will introduce the next and so on. This will be my team, and I will get the percentage on their purchasing. The company is giving me percentage on this product sale. This type of business is called network marketing business. In the previous program on the 4th of December 2011, in reply to a question from the UK about the charges against meter of taxi, Qibla Shaji said that some people offer in percentage. That is right. What is the difference between these two? I tried my best to sketch the structure of business. Because many people are joining such type of business, I am worried about its Islamic authenticity.
Computer par aapne business ki jo surat bayan ki hai, کمپنی بنا کر پھر مزید ممبر وغیرہ لانا, اس میں صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اسلام میں کسی تجارت یا کسی بیع کے ناجائز ہونے کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں. مثلا جہاں ابہام آ جائے, مبم ہو جائے کوئی چیز, تنازع اور فساد پڑتا ہو, تو اس جگہ اس بے کو میں فاسد قرار دے دیا جاتا ہے، اس بزنس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا. آپ نے جو صورتیں بتائی ہیں ان میں ایک جہ تو اس کی ہے کہ کسی ایجنسی کا بیچ میں انوالو ہونا اور ایجنٹس رکھنا اور پھر کمیشن بزنس پر وصول کرنا. دوسری صورت یہ ہے کہ جو مبیا ہوتا ہے، مبیا میں نے عربی کا لفظ استعمال کر دیا، وہ آئٹمز جنہیں خریدا اور بیچا جاتا ہے، جو بک رہی ہوتی ہیں اور خریدار ان کو لے رہا تو پرچیز کر رہا ہوتا ہے، اس کو مبیع کہتے ہیں. اسلام میں ان کا قبضے میں لینا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر قبضے میں نہ لی جائے تو بیع کا منعقد ہونا مختلف ہی ہو جاتا ہے. دو، تیسری یہ ہے کہ جو جنس جس کو بیچا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے وہ مجہول بھی نہ ہو، وہ ان نون نہ ہو، اس کا پتہ ہو کہ وہ کون سی جنس ہے، پھر جو ہے اس بیع کو اور انویسٹمنٹ کو اور بزنس کو شریعت مطہرہ میں جائز قرار دیا جاتا ہے. پھر بھی ابہام آپ کے سوال میں آج پھر قائم رہا. ابہام اس لیے قائم رہا کہ آپ نے صرف کہا کہ مثلاً وہ کمپنی کاسمیٹکس کا کام کرتی ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز تو ہوتی نہیں، تو جنس مجہول ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہے کہ خریدار خرید کیا چیز رہا ہے اور بیچنے والا بیچ کیا چیز رہا ہے. اور پھر اس میں بھی جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے معاملے میں اور حکم ہوتا ہے، اور جو کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں ان کے معاملے میں حکم اور ہوتا ہے. تو پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سامان جس کو خریدا جا رہا ہے، بزنس آئٹمز ہیں، آیا ان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو شریعت اسلام میں اس کا بیچنا خریدنا درست ہی نہیں ہے، مثلا سور کا گوشت وغیرہ ہے یا شراب ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بھی پھر انڈر ڈسکشن آئیں گی. پھر اس کے بعد میں عرض کروں کہ قبضے میں لینا کسی انعقاد بیع کے لیے، اس پر ڈسکس کی جاتی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پر جو بزنس کرتے ہیں آپ کو ایک معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہو کہ چیز کدھر پڑی ہوئی ہے، کیا آپ کے قبضے میں بھی آ گئی ہے یا قبضے میں آپ کے نہیں آئی ہے، یہ بھی آپ کو بہرحال سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا. مثلا امام ابو حنیفہ، جن امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہمارے نزدیک زمین کے سوا قبل القبض کسی بھی چیز کا سودا درست نہیں ہوتا. البتہ دوسرے ائمہ کے نزدیک کھانے پینے کی چیزوں کا تو بالکل نہیں ہوتا، اور کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں. تو اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کیا کیا شروط ہیں یا شرائط ہیں کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اور ناجائز ہونے کے لیے. اور پھر جو کمیشن ہوتے ہیں ایجنسیاں لیتی ہیں، ان میں جو صورتیں غرر کی ہوتی ہیں، دھوکے کی ہوتی ہیں، وہ بالکل شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی. تو آپ والی جو صورت آپ نے بیان کی ہے اس میں چار ڈائریکشنز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. پھر بلی ابھی کنویں ہی میں ہے کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا کس چیز کا سودا کرتے ہیں، وہ ہوتی کدھر ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے قبضے میں آ جاتی ہے یا قبضے میں نہیں آتی. اب میرے خیال میں آپ کو مزید وضاحت کر کے پوچھنا پڑے گا، اور اگر آپ مجھ سے اپائنٹمنٹ لیں تو کسی جگہ لاہور مجھ سے ملاقات کر لیں تاکہ میں آپ کی خصوصی بزنس کے معاملے میں آپ کو سامنے بٹھا کر کے کوشچنز کروں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، پھر میں آپ کو گائیڈ کر سکوں گا کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے. ناظرین، صرف تین شعر کی ایک نعت شریف ہم سن لیتے ہیں عزیزم قاسم سے، اور پھر یہ سلسلہ سوال و جواب آگے بڑھاتے ہیں.
صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری یاد پی تڑپا دیئے لالیاں نینانے کدی اس رستے وی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں جدوں تیرا غلام کہاوا میں کیوں خوف کسے دا کھاوا میں تیرے ہندیاں اے مدنی لوکی کیوں تڑیاں تیرے ہندیاں اے مدنی آقا مینو دین دے نے لوکی کیوں تڑیاں. اے شان تیری سبحان اللہ اے کمال تیرا ماشاء اللہ تیرا ہاتھ لگیا تے کھجوراں دیاں اگ پیاں گٹکاں سن سڑیاں تیرا ہاتھ لگیا تے کھجوراں دیاں اگ پیاں گٹکاں سن سڑیاں.
برسٹل یو کے سے سمرا نے ای میل کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی شراب کے عادی شخص کو کوئی دوسرا شخص شراب پینے سے منع کرے اور حوالہ دے کہ دین اسلام میں ڈرنکنگ حرام ہے اور وہ شخص جواب میں یہ کہے کہ اگر یہ اسلام میں ممنوع ہے تو کیا ہوا آج کے دن عیسیٰ ابن مریم کے دین پر ہی شراب کو انجوائے کر لیتے ہیں تو شریعت مطالعہ میں ایسے شخص کا حکم کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اگر شراب پینے سے منع کرے تو سورہ معون کی آیت فوائل للمصلین کا حوالہ دے کر وہ کہے کہ بے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے لیکن شراب پینے والوں کے لیے ہلاکت کا کہیں ذکر نہیں ہوا. تو قرآن مجید کی آیات کا اس طرح مذاق اڑانے والے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا. سمرہ میں قیاس تو نہیں کرتا کہ اس کوسچن کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہم نے یہ سوال کیسے اور کس طرح پوچھا ہے؟ اگر تو آپ کو معلوم ہے اور آپ نے اس واقعہ کو الفاظ کا نیا جامہ پہنا کر مجھ سے سوال پوچھا ہے تو پھر بھی جواب عرض ہے، اور اگر آپ کو معلوم نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو کوسچن کیا ہے اصل میں یزید پلیت جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل اور سانحہ کربلا کا ذمہ دار تھا، یہ اس کی بات ہے کہ یہ شرابی تھا اور کوئی ایسا جرم شریعت کے اندر نہیں جس کا یہ مرتکب نہ ہو، حلال کو حرام قرار دینا، حرام کو حلال قرار دینا، باطل کو حق سمجھنا، حق کو باطل سمجھنا، اس کی پرائمری عادات تھیں، اور اس یہ جب شراب کا گرویدہ تھا تو اسے کسی نے منع کیا تھا کہ شراب نہ پیو، تو اس نے آگے سے جواب میں کہا تھا کہ چھوڑو چھوڑو، اسلام اگر شراب سے منع کرتا ہے تو کیا ہے، عیسیٰ کے دین کے مطابق ہم انجوائے کر لیتے ہیں، اور پھر اس نے ڈرنکنگ کی اور یہ پھپتی کستا تھا اور تمسخر اڑاتا تھا دین مبین کا، اور یہ کہتا تھا کہ نماز کے لیے تو قرآن میں ہے فوائل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ اس قسم شرابیوں کے لیے تو اس قسم کی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں. تو میں عرض کروں سمرہ کہ اس خوفناک شخص، درندہ صفت شخص کے بارے میں صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا، اس نے تو کعبہ شریف پر حملہ کیا، بیت اللہ العتیق پر منجنیق سے پتھر برسوائے، اور مدینہ شریف میں جو اہل مدینہ کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور ظلم کی چکیاں ان پر کسیں، یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جسے بھولا نہیں جا سکتا. تو اس کے تو من جملہ درجنوں نہیں سینکڑوں جرائم میں سے ایک جرم ہے کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کروایا. اس کی باتوں کو چھوڑیے، میں آپ کے سوال کا جواب عرض کروں کہ جو آدمی شریعت کا مذاق اڑائے، قرآن کی تعلیمات کا مذاق اڑائے، رسول اللہ علیہ السلام کی حضور بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اس کے کفر میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہنا کہ کوئی اس دور کا آدمی ہو، ہم نہ اس دور کے آدمی کو نہ اس دور کے آدمی کو رعایتی نمبر دینے والے نہیں ہیں. جو آدمی دین کے شعار کا مذاق اڑائے، اس شخص کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. باقی رہ گیا سزاؤں کا معاملہ، میں بتاؤں اس کی لاجک اور فلاسفی بتا دیتا ہوں کہ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اسلام جو ہے وہ صرف ان کا اخلاقی وبال بیان کرتا ہے کہ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، انسانی ذہنوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو تیار کرتا ہے کہ وہ جرائم سے بچ جائیں. اور بعض ایسے ہیں کہ ان پر سزائیں سنائی جاتی ہیں لیکن وہ سزائیں تھوڑی ادھار کی ہوتی ہیں، مثلا قیامت والے دن یہ ہوگا، قیامت والے دن یہ ہوگا، پانشمنٹس بتائی جاتی ہیں. لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اسلام نے ادھار نہیں کیا، نقد نقد سزا اسی وقت سنا دی، تو یہ جو ڈرنکنگ تھی جس کے بارے میں آپ نے پوچھا، اسلام میں اس کی سزا جو ہے وہ نقد ہے، ادھار نہیں ہے اس کو، چونکہ نقد فوری فوری اس کو جو ہے وہ تازیانی رسید کیا کر دیے جاتے ہیں، کوڑے مار دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا معاملہ ادھار نہیں کیا جاتا. تو جن پانشمنٹس پر فوری سزائیں اسلام میں لاگو ہوتے ہیں ان کا معاملہ فوائل للمصلین والا نہیں ہوتا، بلکہ فوری پانشمنٹ نافذ اور انفورس کر دینا ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص قرآن کا مذاق اڑائے، حلال کو حرام سمجھے، حرام کو حلال سمجھے، اپنے لہجے میں بدتمیزی لے آئے اور رسول اللہ علیہ السلام کے حضور گستاخی کرے، تو نہ صرف پرانے زمانے کا کوئی گستاخ، آج کا گستاخ بھی وہ اسلام میں قائم نہیں رہ سکتا.
عمیرہ ہاشمی ہیں انگلینڈ سے، یہ آپ کے نام انہوں نے سلام عرض کیا ہے اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور سوہنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے دو بچے ہیں، بیٹا 4 سال اور 3 ماہ کا ہے اور بیٹی 2 سال کی ہے. میرے بیٹے نے حال ہی میں سکول جانا شروع کیا ہے لیکن ابھی صرف پلے گروپ میں جاتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں یہاں انگلینڈ میں، ابھی کرسمس کا ٹائم ہے تو سکول میں کرسمس گانے نظمیں وغیرہ سکھاتے اور کنسرٹ بھی کرتے ہیں. یہاں کے ماحول کی وجہ سے دل بہت پریشان ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنے بچوں کی دینی بنیادوں پر تربیت کروں. اب کچھ عرصے تک بیٹی نے بھی سکول جانا ہے، اب مجبوریاں یہاں لے آئی ہیں، لیکن یہاں کے ماحول سے بچوں کو کیسے بچائیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ خصوصی طور پر میری جیسی ماؤں کے لیے جو باہر رہتی ہیں جنہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، کچھ تعلیم فرما دیں کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کریں کہ قیامت والے دن وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سرخرو ہو سکیں. اور یہ بھی کہ ہمیں شریعت مطہرہ کس قدر اجازت دیتی ہے کہ ہم دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کتنا گھل مل سکتے ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے محراب کے کچھ ایپیسوڈ سنے ہیں آپ نے، جو کچھ ان میں ارشاد فرمایا ان سے کافی مدد ملی ہے. اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ شاہ جی آپ کی خصوصی دعائیں میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دین کی خدمت کے لیے چن لے. جیسے کہ ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ بزرگوں کی خدمت کرنا، ان کی محفلوں میں جانا، ان کے چہروں کی زیارت کرنا، ان سب باتوں سے دل صاف ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے. یہ مردوں کے لیے تو ٹھیک ہے، عورتیں بیعت تو ہو جاتی ہیں لیکن شریعت کی کچھ حدود ہیں جن کی وجہ سے یہ سب انہیں حاصل نہیں، لیکن مردوں کی طرح وہ بھی ان سب مسئلوں کا شکار ہوتی ہیں، انہیں بھی اندر کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ سب کیسے حاصل کریں؟
ٹھیک ہے جی، میں لب لباب اس خط کا سمجھ گیا ہوں.
جی جی،
میں اس بیان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک تو آپ کا درد ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و سبحانہ اسلام کے ساتھ آپ کی مزید اٹیچمنٹ بڑھائے اور آپ کی عملی زندگی، روحانی زندگی اور مضبوط ہو. دوسری چیز آپ نے ماحول کا کہا ہے، تو میں یاد کروں گا نیوٹن کا ایک لا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی نسلوں پر، جنریشنز پر، مسلمانوں کی جنریشنز پر عمل آپ محسوس کرتی ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، تو آپ رد عمل میں صحیح عمل، صحیح کیریکٹر جو ہے وہ پیش کریں اور خصوصاً اپنے گھر کی زندگی جو دین کا نیوکلیس ہے اس کے گردا گرد گھمائیں. کتاب اللہ کی تعلیم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، ان کی محبت، ان کا پیار اپنے بچوں کو سکھائیں. ایک اچھی ماں آپ جیسی بہنوں کو بننا پڑے گا، اور جو اولادوں کے باپ ہیں ان کو مالا علی ایسی ایسی ہستیوں سے فیض لینا پڑے گا جس طرح حسنین کریمین کی طرف انہیں توجہ دی، حضور رحمت عالم علیہ السلام نے توجہ دی. اپنی جنریشنز کی طرف توجہ دینا، یہی آپ کے مسائل کا حل ہے. دعا کرتا ہوں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میری ایک بہن اسلام آباد سے جن کا نام میرا ہے، انہوں نے تہجد کی نماز کے بارے میں ایک سوال پوچھا تھا، پچھلی مرتبہ بھی رہ گیا تھا، اس مرتبہ بھی. میں میری پچھلی دفعہ وعدہ میں کیا تھا کہ عبد الباسط نے جو سورہ اعراف کی 31 آیت بتائی ہے اس کی تشریح کرے، آج ان سے تو میرا وعدہ پورا ہو گیا. پھر آپ کو ایک وعدہ دینے لگا ہوں کہ اگلے آنے والے اتوار کو میں تہجد والی آیت پر انشاءاللہ ابتدائی درس دے کر کے آپ کے سوال کا جواب عرض کر دوں گا. دعا کریں اللہ عز و سبحانہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اقدار کا ہمیں نگہبان بنا دے، ہمیں محافظ بنا دے. اللہ تعالی کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالی امت مسلمہ کو ان مقاصد سے قریب فرمائے جو مقاصد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائے اور قرآن نے بیان فرمائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، انسانوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اے اللہ امت مسلمہ کو اپنے دین کا نقیب بنا دے. میری دعا میں جو شریک ہیں، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز، ان کی بیماریوں کو شفا سے بدل دے دے. میرے مولا ان کے اضطرابات کو راحت اور چین سے تبدیل فرما دے. جو لوگ دور دراز پاکستان سے رہتے ہیں اور اپنی اولادوں کے معاملے میں پریشان ہے، اے اللہ ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کے لیے باعث سکون بنا دے، باعث راحت بنا دے. اے اللہ ہم سب کو علم، عمل، روحانیت میں اچھی زندگی، خوبصورت زندگی سے نواز دے. خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ رکھ، اور دنیا میں انعام یافتہ لوگوں کے ہمیں جماعت میں رکھ. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی والی والی بیت.
تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام کتاب تیرا. تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام کتاب تیرا. تشار خوبا